جو آیا تھا نا آیت 53، خلی آئے بادی الذین اشرفوا علی انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو پکار رہا ہے. یہ کون خاص ہے؟ جنہیں دین کی معرفت جب ہوئی، قرآن کا نور جن پہ پڑا اور اپنی غلطیاں نظر آنے لگی. کہتے ہیں نا جب تک اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی تھی تو احساس بھی نہیں تھا، غلطیوں پر ہی خوش اور مطمئن تھے، لیکن جب نظر آنے لگی اور حقیقی معنی میں دکھائی دے گئی تو سخت پریشانی لاحق ہوئی. اب بنے گا کیا؟ اب معافی کیسے ہوگی؟ اتنا کچھ جو کر چکے ہیں پچھلی زندگی میں، اس کا کفارہ کیسے ہوگا؟ اب تو آئندہ رہ بھی تھوڑی گئی ہے، ساری زندگی بھی کرتے رہے باقی کچھ اچھا، لیکن اس سے زیادہ جو پیچھے خرابیاں کر چکے ہیں ان کا کیا مداوع ہوگا؟ ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری دی گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب ایک دفعہ اللہ کی رحمت میں آ گئے ہو تب اس سے مایوس نہ ہو، وہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور رحیم ہے. بس آئندہ کے لیے انیبوا الی ربکم واسلموا له، یہ نہ چھوڑنا انابت اور اسلام، ورنہ وہاں پھر کوئی کام نہ آئے گا. وتبعوا اور اتباع میں کمی نہ کرنا، احسن ما انزل الیکم من ربکم، احسن. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے کلام میں سے کچھ احسن اور کچھ غیر احسن ہے، یہ پچھلی کتابیں کم اچھی تھی اور یہ کتاب زیادہ اچھی ہے. اللہ کا سارا ہی کلام اچھا ہے، بات یہ ہے کہ عمل کرنے والوں کا عمل کیسا ہے، کیا اس اچھے کو لے کر وہ اچھے بنتے ہیں یا اس میں شوشے نکال کے حجت بازی کر کے ہیلے بہانے کر کے اس کو تال متول کرتے. اسی وجہ سے پھر آگے آتا ہے نا کہ جو احسن کی پیروی نہیں کریں گے تو ان کا حال کیا ہوگا، ان کے منہ کالے ہوں گے قیامت کے دن. انسان کا چہرہ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، یعنی دلوں کی کالک قیامت کے دن منہ پہ آ جائے گی. آج تو دلوں کا کالا پن کسی کو دکھتا نہیں نا، یہ ایک محاورہ بن چکا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بس اتنا ہی پڑھتے ہیں آگے نہیں جاتے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ اور وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ بھی ضروری ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے میرے بندو، کس کو اپنے بندے کہہ رہا ہے؟ دیکھیں ذرا اتنی محبت سے پکار رہا ہے، نیکو کاروں کو، گناہ گاروں کو، انہیں کہہ رہا میرے بندو، بندے تو میرے ہی ہو گئی زیادتی تم سے، اب پلٹاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. قل کہہ دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر الذنوب جمیعا، بخش دے گا گناہوں کو سارے کے سارے. انہ، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، یا عبادی اے میرے بندو. کون بندے؟ سارے ہی بندے، کیونکہ ساری مخلوق، سارے انسان اللہ کے پیدا کرتا ہے. کبھی کبھی اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کی مخلوق کی نظر سے نظر ڈالا کریں، بہت عجیب سا احساس ہوتا ہے. رات جب میں واپس آ رہی تھی تو میرے ساتھ کی سیٹ پر جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ شاید چائنیز تھی یا جاپنیز تھی، بہرحال انہیں علاقوں میں سے کہیں کی تھی. اب یہ ہے کہ میری کافی طبیعت خراب تھی، گفتگو کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں تھی، چونکہ بالکل ساتھ والی سیٹ پر تھی تو میں ان کو دیکھ رہی تھی، کتاب پڑھ رہی تھی ڈائنا پہ. تو ظاہر ہے کہ نقش و نگار بھی فرق ہوتے ہیں، سٹائل بھی فرق ہوتے ہیں، کھانے پینے کا انداز بھی، چیزوں کے اٹھانے رکھنے کا ہر سٹائل فرق ہوتا ہے. میں اپنی تصویر پہلے پڑھ رہی تھی، پھر تھوڑی سی دعا پڑھنے لگی، تو بہت ہی میرے دل میں اس کے لیے ایک ایسی ہمدردی اور ایسی محبت جاگی. اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہے، اس کے نقشہ نگار، اس کا حال حلیہ، اس کا سب کچھ اس نے بنایا ہے، یہ اسی کا بندہ ہے جس کی میں بندی ہوں، اور اس کا بھی اپنے رب پر اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کہیں اور پیدا کیا، اس کو کہیں اور پیدا کیا، اور مجھے اتنی شرمندگی ایک طرح سے ہو رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اور اس کے ہاتھ میں جو کتاب ہے، فکر علم تو دنیا کا کوئی بھی علم ہے، کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، مجھے اس پر نہیں تھا کہ اس نے یہ کتاب کیوں اٹھا رکھی ہے، مجھے یہ تھا کہ اس نے کبھی یہ کتاب نہیں اٹھائی ہوگی، خاص طور پہ جب میں نے قرآن پاک نکال کے اپنا رکھا کہ میں اس کو تھوڑا پڑھ لوں، اس وقت میرے دل کی بہت عجیب حالت تھی کہ اللہ وہ کون سا طریقہ، وہ کون سا راستہ، وہ کون سا ذریعہ ہوگا کہ یہ کتاب یہاں سے یہاں تک پہنچے گی، یہ کتنا کم فاصلہ ہے لیکن کتنا زیادہ فاصلہ ہے، مجھے وہ عربی ٹیکسٹ کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچتی اللہ یہ صرف تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ سمجھا دی، اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے یہ کتاب نہیں پڑھی، لیکن ان کو بھی کون بتائے گا اور وہ کیا طریقہ ہوگا، صرف اتنا کافی نہیں کہ انسان دوسرے کو یہ کہہ دے کہ میں اس وقت قرآن پڑھ رہی ہوں تو یہ تم بھی پڑھو، اس سے تو بات نہیں بنے گی، اس کے لیے تو ایک لمبی جدوجہد اور محنت کرنی پڑے گی، دوسری اقوام کے مزاج، اخلاق، کردار، عادات، پسند ناپسند، نفسیات، ہر چیز کو سمجھ کر پھر ان تک اس کتاب کو پہنچانا ہوگا، کیونکہ حکمت کا تقاضا یہی ہے، صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ ہاں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو تو کہہ سکتے کہ آپ یہ پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ لیں، لیکن ان کو یہ نہیں کہہ سکتے، اور ہو سکتا ہے وہ کہ ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، تو اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ان کا انکار جو ہے وہ ان کے خلاف اور حجت نہ بنے، لیکن ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت دل کے درد اور ہمدردی کے ساتھ یہ بات سوچنی ہوگی کہ کس طرح اس فاصلے کو کم کیا جائے، جبکہ پوری دنیا میں باہوں فاصلے کم ہو چکے ہیں، یعنی فزیکلی فاصلے کم ہو چکے ہیں، لیکن سوچ کے فاصلے، اپروچ کے فاصلے بہت بڑھے ہوئے ہیں، ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یا عبادی، اے میرے بندو، تو بندے تو سارے اسی کے ہیں، ہاں کسی کا رنگ یا شکل یا نسل یا عقل کچھ بھی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اس کی ساری مخلوق کے لیے ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اسرفوا، گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط یعنی زیادتی کے معنوں میں آتا ہے، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بے حد نافرمانی اور بہت ہی ناراضگی کے کام کر رکھے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کیا نہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، تقنطوا، قاف نون طا، قنوط سے، جس کے معنی ہوتے ہیں خیر سے مایوس ہونا اور نا امید ہونا، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے کہ کتنی وسیع ہے اس کی مغفرت، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے سینے میں حساس دل ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں میں سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، اس کی قدر کرنا جان لیتے ہیں، تو پھر ان کو یہ خیال ستانے لگتا ہے کہ اب تک جو رب کو ناراض کیا ہے، اب تک جو گناہ کیے ہیں، ان کا کیا بنے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ سنگ دل، سخت دل شخص اس کے بارے میں سوچے بھی نہ، محسوس بھی نہ کرے، لیکن جو جتنا حساس ہے، اور حساس اپنی ذات کے لیے صرف دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے تو میرا کیا بنے گا، میرے گناہوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور پھر جتنا زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی قدر دل میں آتی ہے کہ وہ ہستی ہے کیا، اس کے انعامات ہیں کتنے، اس کے احسانات مجھ پر کس قدر زیادہ ہیں، اس کی رحمتیں کتنی مجھ پر عام ہیں، اس نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے، تو پھر حقیقی معنوں میں شرمندگی اور ندامت سے سر جھک جاتا ہے. اتنی عظیم ہے وہ ذات، اتنا بڑا ہے وہ رب، اور میں، میرا معاملہ اس کے ساتھ کس قدر زیادتی پر مبنی، میں کس قدر گناہگار. ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی رسمن کہہ دینا ہم بڑے گناہگار ہیں، اور ایک واقعی ندامت میں ڈوب کے کہنا کہ ہم گناہگار ہیں. ایسی ندامت کہ جس کے بعد آنسو بہ نکلے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم نے بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت قصور کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں. تو ایسے میں انسان کے اوپر ایک خاص قسم کی تکلیف دے کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس انسان کی حساسیت اس کو ستانے لگتی ہے، وہ پریشان ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ یہ احساس بعض اوقات اس کو نا امید بھی کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں مایوسی آنے لگتی کہ میرا کیا ہوگا، میں تو بخشا نہیں جا سکتا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ اعلان فرما رہے ہیں، قل یا عبادی، آپ کہہ دیجئے، میرا پیغام بندوں تک پہنچا دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر رکھی ہیں، بہت سے گناہ کر رکھے ہیں، تم یقین رکھو کہ تمہارا رب بہت رحمت کرنے والا ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ خود معاف کر سکتا ہے، اسے معاف کرنے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور اس میں پھر خاص طور پر جو یہ بات ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کے اندر ایمان لانے کا شوق آیا، تو اس وقت جو چیز ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ کیا تھی؟ کہ ہم نے تو بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ایمان لا کر ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو انہیں تسلی دلائی گئی کہ ہاں، ایمان لانے کے بعد تم اس طرح ہو جاؤ گے گویا تم نے نئے سرے سے جنم لیا. اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد بھی گناہ کیے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اسی طرح بعض دوسری روایات میں اور لوگوں کے گناہوں کا ذکر ملتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد بھی، یا پیدائشی طور پر مسلمان ہونے کے بعد، جیسے ہم لوگوں کا حال ہے، لا علمی اور جہالت کے زمانے میں بعض اوقات کبیرہ گناہ بھی ہوئے، اور ابھی تک کون سے باز آئے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی عام طور پر معمول ہوتا ہے ہم لوگوں کا. ایسے میں جب بھی انسان کے اندر انسانیت جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جذبہ گہرا ہوتا ہے، تو پہلا خیال اپنے آپ کا آتا ہے، سب سے پہلے اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں. حقیقی تقویٰ، حقیقی ایمان اور حقیقی معنوں میں خدا ترسی ہے ہی یہ کہ انسان کو اپنے عیب اور اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں. جب تک انسان تقویٰ میں سنجیدہ نہیں ہوتا، اسے دوسروں کے عیب اور غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں، اور جب وہ سنجیدہ ہونے لگتا ہے، واقعی خدا ترس ہونے لگتا ہے، تو اس کو اپنی غلطیاں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں. یہ بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دوسروں کے عیب چنتے پھرتے ہیں یا جن کو دوسروں کے اندر غلطیاں نظر آ رہی ہیں. یہ حکم اور یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنی غلطیاں بہت بڑی نظر آتی ہیں. مومن اور منافق کا فرق یہی ہے نا، مومن اپنی چھوٹی سی غلطی کو، چھوٹے سے گناہ کو بھی بہت بڑا جانتا ہے، اور منافق بڑے بڑے گناہوں کو بھی بہت ہلکا سمجھتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک پیغام مسرت دے رہے ہیں کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی, پھر انہیں اپنی زیادتی کا احساس ہوا, اپنے گناہ نظر آنے لگے, اپنی غلطیوں پہ ندامت ہونے لگی, شرمندگی ہونے لگی, اور وہ شرمندگی اس حد تک بڑھنے لگی کہ مایوسی تک پہنچنے لگے کہ ہم تو اتنے خراب ہیں, اتنے گندے ہیں, اتنے گناہگار ہیں کہ ہم تو معافی کے قابل ہی نہیں ہیں. تو ان کو تسلی دی گئی, نہیں, تمہارا یہ احساس ندامت اور یہ شرمندگی ہی بہت بڑی چیز ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اعتراف گناہ جو ہے وہ کتنا پسندیدہ ہے, اور گناہ پہ اڑ جانا اور اس کی حجتیں اور تاویلیں پیش کرنا اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرنا, نہ اس کے لیے کوئی شوق رکھنا, یہی چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. لہذا یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے, اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیے یا شرک کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ, وہ بہت غفور الرحیم ہے. جو گناہوں کا اعتراف کرے گا, اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے ہر طرح کے گناہ معاف فرما دیں گے. پھر اس آیت کو ایک اور کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیے. اب دیکھیے کہ دنیا میں جتنا بھی شرک ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں, لیکن ان اسباب میں ایک بڑا سبب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے. جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا نہیں سنتا, وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا, وہ ہماری طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا, تو یہ مایوسی ان کے اندر پھر سہاروں کی تلاش کی امنگ پیدا کر دیتی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے سہارے تلاش کیے جائیں, اور اس طرح لوگوں نے پھر اپنے خیال سے اور اپنی سوچ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے مقرب یا اللہ کے کچھ رشتے تلاش کیے. مثلاً فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا گیا کہ بیٹیاں ہر ایک کو بہت پسند ہوتی ہیں, اور بیٹیوں کی بات تو باپ رد نہیں کرتے, اس لیے ان کے سہارے اپنی بخشش کرائی جائے. کسی نے کہا کہ نہیں, بیٹا بہت عزیز ہوتا ہے, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دو اور ان کے سہارے بخشش کرواؤ. کیونکہ آپ نے کرسچینٹی میں پڑھا ہوگا کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھے ہیں, تو ان کے سولی پر چڑھنے کی وجہ سے, ان کی سیکریفائس, ان کی قربانی کی وجہ سے باقی لوگوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر وہ ان پر ایمان لے آئے. لیکن مسلمانوں کے یہاں کیا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس کو کسی بندے کو معاف کرنے کے لیے اپنے کسی عزیز پیارے کی قربانی نہیں چاہیے. تو بہرحال یہاں پر شرک کا کلہ کما کیا گیا ہے کہ کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ آؤ اس کے پاس, سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. کچھ بھی جو کیا ہو تم نے, سب کچھ معاف ہو سکتا ہے, صرف اعتراف کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دوسروں کے سہارے مت پکڑو, براہ راست اسی سے بخشش طلب کرو. وہ بہت غفور الرحیم ہے, اس کی طرف متوجہ ہو. اور تمہیں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں رکھتا, کیونکہ یہ بات بھی بہت عام کی گئی ہے نا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا, بس کچھ لوگ ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں. اس طرح آپ نے بھی سنی ہوگی کہ فلاں بہت پہنچا ہوا ہے, نہیں, سب ہی پہنچ سکتے ہیں, یہ صرف چند لوگوں تک مخصوص نہیں. ہر وہ شخص براہ راست اپنے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے, پہنچ سکتا ہے, جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ شفاعت کا عقیدہ بھی تو یہیں سے جنم لیتا ہے نا. خود کام کرنے کی بجائے شفاعت کے سہارے بخشش کا جو خیال ہے, اس کی بھی یہاں تردید ہوتی ہے. کس طرح؟ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے مشرکین کے ہاں اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دیویوں اور دیوتاؤں کی ضرورت تھی, جیسے آپ نے پڑھا, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کا سہارا اس لیے لیتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں. اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ نہیں, کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں, خدا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, معافی مانگ لو, وہ سب کچھ معاف کر دے گا. مسلمانوں کے ہاں عام طور پر دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور تو نہیں, لیکن ان کا بدل تلاش کر لیا انہوں نے کہ کچھ نیک بزرگوں اور نیک لوگوں کا سہارا پکڑ لیا جائے اور ان کے سہارے جنت میں پہنچا جائے, ان کا دامن تھام لیا جائے, ان کا کپڑا پکڑ لیا جائے اور ان کے ذریعے جنت میں پہنچ جائے. دین میں اس بات کا کوئی تصور نہیں, ہر شخص کو خود عمل کرنا ہے. کسی کے عمل کی بنیاد پر آپ جنت میں نہیں پہنچ سکتے, ہر ایک کا عمل اس کے اپنے لیے ہے. لیس للانسان الا ما سعى. اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سی احادیث بھی شاید کی تائید کرتی ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑے بڑے گناہ یہ ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ کی تدبیر سے نڈر رہنا, اللہ کی رحمت سے آس توڑ بیٹھنا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے, اور اگر گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ سیاہی پھیلتی ہے, یہاں تک کہ وہ سیاہی سارے دل کو گھیر لیتی ہے. اس کا بیان آیت کریمہ کلا بل رانا علی قلوبہم میں ہے, یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ابن آدم, جب تو بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اتنی ہی مقدار میں بخشش سے نواز دوں گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس آیت کی بدولت جی بھر کے گناہ کرنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا شروع کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تو رحمت نہیں آئے گی. یہ دونوں لوگوں کے لیے کہ جو بھول چوک کر یا انسان ہونے کے ناطے خطا کر بیٹھتے ہیں پھر پلٹتے ہیں, معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں. اور اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اللہ تعالیٰ اپنے رب کی طرف, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دو, یعنی معافی مانگ کر پھر گناہوں کی طرف نہیں پلٹو. ہم کیا اس آیت کا مطلب لیتے ہیں کہ ایک دفعہ معافی کرا کے صاف ستھرے ہو کے پھر نئے سرے سے گناہ شروع کر دو, کیونکہ پچھلے معاف ہو کے اگلے بھی ہو جائیں گے, اس لیے جو جی چاہے کرو. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کے غفور و رحیم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر جو جی چاہے کرو, بلکہ کیا کرو, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف پلٹو, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ, اپنا آپ اس کے حوالے کر دو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. اور کیا کرو, وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, پیروی کرو, یعنی پچھلے گناہ معاف کرا کے توبہ استغفار کر کے اب اچھی زندگی کا آغاز کرو. اور توبہ پر انسان کیسے قائم رہ سکتا ہے, جب نمبر ایک اپنے رب کی طرف رجوع کرے, نمبر دو اپنے رب کا تابے دار رہے, نمبر تین اس کی کتاب کی پیروی کرے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, تو پھر انسان توبہ پر قائم بھی رہ سکتا ہے, ورنہ تو توبہ کرے گا اور توڑ دے گا, توبہ کرے گا اور پھر پلٹ آئے گا. یعنی اپنے آپ کو سنبھالنے کے نسخے بھی بتائے گئے. پھر مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو کہ پھر معافی کا موقع بھی نہ ملے. یعنی ایک دفعہ گناہوں سے معافی مانگ کے نیکی کی طرف چل پڑو, پھر اس سہارے پر دوبارہ گناہ والی زندگی مت شروع کرو کہ اچھا پھر معافی مانگ لیں گے. نہیں تمہیں کیا پتا کہ دوبارہ معافی مانگنے کا موقع نہ ملے, اچانک ہی کوئی ایسا حادثہ خدا نخواستہ پیش آ جائے کہ معافی مانگنے کی مہلت ہی نہ رہے, وقت ختم. اور انسان ہر وقت حادثوں کی زد میں ہے, کچھ معلوم نہیں کس وقت کیا پیش آ جائے. وہ انتم لا تشعرون, اور تمہیں پتا بھی نہ چلے, اور پھر تم مجرم کی حیثیت سے پکڑے ہوئے اپنے رب تک پہنچو. اس وقت کہیں یہ نہ کہو ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہے افسوس مجھ پر جو بھی میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی, کاش میں یہ کمی نہ کرتا, میں اللہ کا حق دے کر آتا, میں اپنی پوری کوشش اس راہ میں لگا کر آتا. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا, یعنی جو دین کی طرف جا رہے تھے اور جو دین پر عمل کر رہے تھے ان کا مذاق کرتا تھا. یعنی کتنی ریلیونٹ آئے تھا نا, جو یوں لگتا ہے ہمارے معاشرے کی تصویر کشی کر دی گئی ہے اس میں, کہ اگر کوئی شخص گناہ کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتے, اگر کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے تو پلٹنے نہیں دیتے. کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, یعنی اگر کوئی شخص گناہ کی زندگی چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے ان احکامات پہ عمل کرتا ہے, وہ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم, وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو لوگ چھوڑتے ہی نہیں, کہتے اپنا ماضی تو دیکھو اب تک کیا کرتے رہے ہو اور اب تمہیں نیک بننے کا شوق چرایا ہے. یعنی جو لوگ خود عمل نہیں کرتے کسی کو بھی نہیں کرنے دیتے, تو پھر قیامت کے دن جا کر ایسے لوگ افسوس کریں گے کہ کاش میں یہ مذاق نہ اڑاتا, نہ دین کا اور نہ دین والوں کا. یا قیامت کے دن پھر تم کو یا موت کے بعد تم کو یہ حسرت نہ ہو کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا, یا یہ حسرت نہ ہو عذاب دیکھ کر کہ کاش ایک دفعہ واپس پلٹنا ہوتا تو میں بھی محسنین میں سے ہو جاتا. لیکن تمہارا حال تو کیا تھا کہ میری آیات آئی تھی, تم نے ان کو چھٹلایا اور تکبر کیا اور تم کافروں میں سے تھے, اس لیے وہاں پر پھر اصل حقیقت کھل جائے گی, لوگوں کی سیاہ چہروں والے سامنے آ جائیں گے, اور یہ گناہوں کی سیاہی ہوگی جو دل کے اندر تھی وہ باہر آ جائے گی. یعنی توبہ نہ کرنے اور گناہوں پر اڑے رہنے کا اصل سبب تکبر ہوگا جس کا برا انجام وہ دیکھیں گے.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.